الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک عیسائی پادری نے جس طرح قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اس کا وہ فعل، وہ عمل پوری دنیا میں جو عیسائیت کے لیے ایک بے عزتی کا باعث بنا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جو ان کی اصل تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی، دین دشمنی، اسلام دشمنی، قرآن حکیم سے بغض اور عداوت، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کی باطنی کیفیات ہیں اس کا اظہار، جہاں یہ کچھ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ وہ تو نا سمجھ ہیں، یا نہ یوں کہہ لیجئے کہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا داری کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے اعمال کر کے گویا مسلمانوں کے جذبات اور ایمان کو گویا ایک امتحان لیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں درحقیقت اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. صرف دوسروں کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، درحقیقت ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے، قلبی تعلق، جذباتی تعلق، عملی تعلق، قرآن حکیم و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا ہے، اس کا بھی جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے. اور بحمد تعالی ایک مثبت سوچ یا مثبت انداز میں ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم ترین معجزہ ہے جو تا قیام قیامت تک جاری رہے گا الحمدللہ، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا. تکمیل آیات کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا، تکمیل دین ہوئی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کر دیا. تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ ہم نے جائزہ لینا شروع کیا تھا کہ قرآن حکیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے، ہم قرآن حکیم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین سے ہمارا تعلق کیا ہے. لہذا بحمد تعالی پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم کے ساتھ جو سب سے پہلا تعلق ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے، یا اگر یوں کہا جائے کہ قرآن حکیم کا پہلا حق جو ایک مسلمان پر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، قلبی لگاؤ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے۔ لہذا بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس حوالے سے ایک انتہائی مارکت العرا کتاب موجود ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ لہذا آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں پبلش کی گئی، مختلف زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن ہوئے، اور بنیادی طور پر یہ سب سے بنیادی کتاب ہے ہمارے لٹریچر کی۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک پوزیٹیولی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو پچھلے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم پر سب سے پہلا مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کو کتاب مانا جائے، کلام مانا جائے، اور یقین والا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 خاص طور پر، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندہ مومن کی باطنی کیفیات بیان فرمائی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، ایمان کی کیفیات خاص طور پر۔ قرآن حکیم کے مطالعے کے دوران الحمدللہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو پڑھ کر انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور بہت اس کی قلبی ایک لگاؤ ہے جو کہ قرآن حکیم کی ان آیات سے ہو جاتا ہے۔ لہذا الحمدللہ سورہ انفال کی آیات، آیت نمبر 2 اور 3 مجھے ذاتی حیثیت میں بہت پسند ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 اور ادھر آیت نمبر 72 اور 73 جو ہے، اس میں اللہ پاک نے بندہ مومن کی کیفیات بیان فرمائی ہیں، باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر عملی کیفیت آخرے میں سورہ انفال میں بیان ہوئی۔ بارہ صرف تجمہ عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے ایمان کے اضافے کا ذریعہ خود قرآن حکیم کی آیات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، وجلت قلوبهم، ان کے دل پر خوف، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے، احساس کی وجہ سے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں حاضری ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ان کے دل اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، رزق، پیسہ، صلاحیتیں، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ درجہ اور درکہ، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن حکیم میں، جنت کے درجے ہیں، گویا اوپر کی طرف جو چیز جاتی ہے اس کو درجہ کہا جاتا ہے، اور درکہ یہ جہنم کا درکہ ہوتا ہے، جہنم میں نیچے کی طرف جو جائے گا وہ زیادہ شدید عذاب میں ہوگا۔ لہذا منافقین کے بارے میں وہ آیت جو سب سے یوں کہہ لیجئے کہ سخت ترین آیت ہے، اس میں یہی الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ بندہ مومن کے لیے درجے ہیں، گویا درجات میں بلندی کا سامان بھی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آج انشاءاللہ قرآن حکیم کی اس دوسرے حق کے حوالے سے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی جائے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ایک ایسے شخص کو جو صحیح طریقے سے قرآن حکیم پڑھتا تھا دنیا میں، تو جنت میں جب وہ داخل ہوگا تو رب کائنات اس کو حکم دے گا کہ تو جس طرح دنیا میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور اپنے درجات کو بلند کرتے جاؤ۔ تو گویا قرآن حکیم انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ البتہ اس پہلے حق پر میں نے ان کے پچھلے جمعے پورا خطبہ لیا تھا اور عرض یہ کیا تھا کہ یہ بہت بہت اہمیت کی حامل بات ہے. اگلی باتیں جتنی بھی آئیں گی وہ ساری کی ساری اسی پہ ڈیپینڈ کریں گی کہ اگر یقین نہیں ہے قرآن حکیم پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر آگے مطالبات بیان کرنا بیکار ہے. کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے کہ اگر قرآن حکیم پر یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کتاب ہدایت ہے, کتاب محفوظ ہے, تو پھر انسان اس سے محبت بھی کرے گا, اس کے حقوق بھی ادا کرے گا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس کے حقوق ہیں واقعتاً اس کا تقدس, اس کا احترام, اس کی عظمت جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے مومن ہونے کی حیثیت میں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا تقدس احترام اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے کی ایک اور اہم بات آپ کے سامنے خلاصتاً عرض کرتا چلوں کہ یہ یقین ملے گا کہاں سے, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے, محفوظ کتاب ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خود قرآن حکیم ہمیں بتائے گا. جب ہم قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے, کتاب ہدایت سمجھ کے پڑھیں گے, ہدایت اخذ کرنے کی نیت سے پڑھیں گے, تو یہ تو خود بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, محفوظ کتاب ہے. اس کی ہر ہر آیت گویا ہماری رہنمائی کرے گی. لہذا آج جو اس کا دوسرا حق ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی. قرآن حکیم کا مسلمانوں پر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے, یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر 121. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے, الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, یتلونہ حق تلاوتی, وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, اولئک یؤمنون بہ, اور یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اور جو کوئی بھی اس کا کفر کرے گا, اس کا انکار کرے گا, اس نعمت کی ناشکری کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. آیت نمبر 121 کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن حکیم کا دوسرا حق کہ اس کی روزانہ تلاوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہماری روح کی جلا ہے, اس پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی. پہلے تو اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے محبت عطا فرمائے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا, واقعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. صحابہ کرام کے واقعات بڑے مشہور ہیں. حضرت اکرمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تھوڑا سا پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ نعمت ہدایت کتنی بڑی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے تو اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے. حضرت اکرمہ جو ہیں یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. اب نام لینے سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کیا معاملہ رہا ہوگا ان کا اسلام قبول کرنے سے پہلے. بہرحال حضرت اکرمہ اسلام انہوں نے قبول کیا فتح مکہ کے بعد. جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو اب حکم آیا کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے انہیں, 4 مہینے کے اندر اندر یا تو اسلام قبول کر لیں یا مکہ چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. سورۃ توبہ میں گویا اعلان برات آئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. بہرحال حضرت اکرمہ اور ان کے کچھ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پہلے مسلمان یہاں سے چلے گئے تھے, اب ہم چلے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے. اب طویل سفر کے دوران ایک سمندری سفر بھی جو ہے وہ درپیش رہا, اور سمندر میں سفر کے دوران کشتی جو ہے وہ کسی بھنور میں پھنس گئی. جیسے ہی کشتی بھنور میں پھنسی ہے تو جتنے بھی ان کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے اور رب کائنات کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس سے دعائیں کرنے لگے. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ موقع ملا حضرت اکرمہ کو غور کرنے کا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ اس وقت تمام کے تمام مشرک, کٹر مشرک, کافر جو اس کو کہا جائے, بدترین دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب ان پر مصیبت آئی جان کو بن گئی تو یہ سارے کے سارے اسی اللہ کو پکار رہے ہیں, وحدہ لا شریک کو پکار رہے ہیں, کسی لات کو نہیں پکارتے. لات, منات, عزا, عبول, اتنی طویل فہرست تھی بتوں کی, کسی کو نہیں پکارا. صرف رب کائنات کو پکار رہے ہیں تو اسی بات کی دعوت تو محمد دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ان کا فرق کیا تھا؟ وہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہم کہتے تھے نہیں اللہ کے ساتھ فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں. تو یہ توحید کی دعوت گویا ان کو موقع ملا قبول کرنے کا جب جان پر بنائی، اور انہوں نے غور کیا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو یہی دعوت تو محمد دے رہے تھے. لہذا انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ اگر اس مصیبت سے بچ گیا تو واپس جاؤں گا مکہ اور محمد کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو گویا موقع فراہم کیا، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور سے بچ گئی، واپس گئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمان قبول کر لیا. اس کے بعد جو ان کی زندگی ہے وہ بہت دلچسپ ہے. ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قتال میں لگایا، اور ایک قرآن حکیم کا نسخہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا، اور وہ اس سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اس کو سینے سے لگا کر رکھتے، اور اس کو فرماتے تھے یہ میرے رب کی کتاب ہے. لہذا قرآن حکیم سے محبت واقعتاً یہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور جس طرح میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے، ایسے بے شمار واقعات صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں. لہذا قرآن حکیم کا دوسرا حق، والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے. پہلی بات نوٹ کیجئے، جن کو کتاب عطا فرمائی گئی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، رب کائنات کا کلام ان کو ملا. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ رب کا کلام ان کو ملا. تو والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اب اس نعمت کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس نعمت کا احساس ہو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، آپ اس کو دنیا کا سب سے بڑا ہیرا لا کے دے دیں اور اس کو بتائیں یہ بہت قیمتی ہے، دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، لیکن وہ بچہ کیا سمجھے گا اس کو؟ پہلے تو آپ کی طرف بڑی حیرت سے دیکھے گا، آپ کو بیوقوف سمجھے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو شاہد آفریدی کا بیٹ چاہیے جس سے وہ قوم کو جتا نہیں سکا، یا جو بھی کہیں وہ بیٹ اس کے لیے ایک آئیڈیل ہے، یا اور بھی جو اس کی دلچسپی کی چیز ہے وہ اس کو ملے گی تو وہ خوش ہو جائے گا. اس بچے کو اس ہیرے کی ورث ویلیو نہیں پتا. اسی طرح وہ لوگ بہت بد نصیب ہیں جن کو اس بات کا احساس نہیں کہ رب کائنات کا کلام ان کے پاس ہے. میں نے مثال دے دی معصوم بچے سے، اب اس پر بات ہوگی انشاءاللہ آخر میں، کہ اس وقت قوم معصوم بچہ بنی ہوئی ہے یا بے وقوف بنی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر، یہ ایک عذاب ہی کی شکل ہے، یہ عذاب ہی کی شدت ہے کہ ہم اتنے بڑی بڑی باتوں کو بھول کر میچ اور دیگر دنیاوی دھندوں میں پڑے ہوئے. انشاءاللہ اس پر گفتگو میں آخر میں کرنا چاہوں گا، لیکن بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ نعمت، اس کا احساس ہونا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نعمت چاہے وہ مادی نعمت کیوں نہ ہو، وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. جسمانی صحت اللہ پاک نے دی الحمدللہ، یہ نعمت ہے. اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، پورے خاندان میں ان کے مسئلہ ہے، تین بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، دونوں گردے فیل. بہر اللہ نے پیسے دیے ان کو کافی، کینیڈا میں سیٹل ہو گئے، یہاں پر تشریف لائے، اپنا آپریشن کروایا، پورا گردہ تبدیل کرایا، تو کسی حد تک ابھی بہتری ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ گردے کتنی بڑی نعمت ہیں، اور یہ پانی جو ہم پیتے ہیں صاف پانی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مادی نعمتیں بھی بڑی اہم ہیں. جسمانی اعتبار سے ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہر نظام اللہ پاک نے ہمارا درست رکھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن واقعہ یہ کہ جب انسان میچور ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پختہ ہو جاتی ہے، میچورٹی آتی ہے، پھر وہ مادی نعمتوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. وہ اصل نعمت جس کو روحانی نعمت کہتے ہیں، نعمت ہدایت کہتے ہیں، وہ سب سے بڑی نعمت سمجھتا. اور میں پھر عرض کرتا چلوں، اس نعمت کا واقعہ یہ ہے، اس نعمت کا احساس بھی صحابہ کرام کو تھا جن کو یہ ایمان کی نعمت محنت کے بعد ملی. ہمیں اللہ پاک نے ایمان کی جو ہے وہ نعمت عطا فرما دی، ہمارے والدین مسلمان تھے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، چاہے وہ قانونی ایمان ہی صحیح. تو بہرحال قرآن حکیم کا دوسرا حق، اس کی روزانہ تلاوت، اور حق کا تلاوت ہی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. لہذا اس حوالے سے چند نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے نمبر ایک, انسان کس چیز کے لیے وقت نکالتا؟ ٹائم بہت قیمتی ہے, 24 گھنٹے میں کس کام کے لیے نکالے گا؟ نوجوان ہے, ینگسٹر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کاروباری آدمی ہے یا اور خواتین ہیں, ٹائم نکالتی ہیں یا نکالتے ہیں کس کام کے لیے؟ جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے, جو چیز آپ کو پسند ہے, دلچسپی کی چیز ہے, اس کے لیے وقت نکالیں گے. بہرحال بار بار ایک ہی بات ذہن میں آ رہی ہے, خیر اس پر اظہار خیال کر لیتے ہیں. قوم کو چھٹی دی گئی, ایک دن کی چھٹی, غور کیجئے گا, پاکستانی قوم اس دن پوری قوم کو چھٹی دی گئی تھی. کس کام کے لیے بھائی؟ میچ دیکھنے کے لیے, اس کی تیاری کرنے کے لیے. اور جس طرح اس قوم نے سیلیبریٹ کیا ہے, واقعہ یہ کہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی قوم ہے. خیر ایک پوزیٹو پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے, ایک جھنڈے تلے چلو جماتا ہوئے, یہ لسانی بنیادوں پر تقسیم, مسلک کی بنیاد پر تقسیم قوم کو کسی حد تک ایک جھنڈے تلے جمع کیا. لیکن میرے بھائیو, جھنڈے تلے جمع ہو کر کیا کیا قوم نے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ ہوا ہوگا. میں تفصیلات نہیں بتانا چاہتا, وقت بڑی بہت محدود ہے. جتنی فائرنگ ہوئی ہے, کراچی کی بات کر رہا ہوں اور دوسری جگہوں کی نہیں, جتنی فائرنگ پر پیسہ خرچ ہوا, 56 روپے کی گولی تھی ایک زمانے میں کلاشن کوف کی, 100-100 روپے کی بکی, اور ہر چوکے پر یا ہر آؤٹ ہونے پر جس طرح فائرنگ ہوئی دھڑلے کے ساتھ, ہر علاقے میں, چھوٹا علاقہ ہو یا بڑا علاقہ ہو, اس میں جس طرح فائرنگ ہوئی ہے, بے دریک پیسہ خرچ ہوا. یہ پیسہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت نہیں ہے؟ اور فائرنگ کا یہ جو بڑھتا جا رہا ہے ٹرینڈ ہمارے یہاں, اس کی وجہ سے کتنی بے گناہ جانے گئیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے, اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو. 50 کیجولٹیز ہوئی ہیں, جو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, ان کے ہاسپٹل میں لوگ آئے جن کو گولیاں لگی یا جس جو متاثر ہوئے ان چیزوں سے. 50 صرف ایک ہاسپٹل کی, یہ رینک بتا رہا ہوں آپ کو, اور اس کے علاوہ کراچی میں کتنے ہاسپٹل میں آئے ہوں گے. بہرحال پیسہ ضائع ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, صلاحیتیں زیادہ ضائع ہو رہی ہیں. وہ جو پروجیکٹر 2000 روپے میں ایک دن پہ کرایہ پہ ملتا تھا, 20,000 روپے کرایے پر لوگوں نے لے کر گلیوں کے اندر ڈیک لگا کر اور جو ہے وہ میچ دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ بہرحال اس پہ نہیں جاؤں گا. جو کچھ بھی ہوا, محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ قوم جس چیز میں دلچسپی رکھتی ہے اس کے لیے وقت فارغ کرتی ہے. یہ نقطہ واضح کرنا چاہ رہا تھا. اب اگر ہماری دلچسپیاں دین سے ہو جائیں, ہماری دلچسپیاں قرآن سے ہو جائیں, ہماری دلچسپیاں آخرت کی زندگی سے ہو جائیں, تو انشاءاللہ ہم یہ وقت اپنی بہترین صلاحیتوں پہ لگا سکیں گے. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام اس وقت آپ کا میڈیا کر رہا ہے, میڈیا, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, موبائل, یہ اس وقت ذہن سازی کر رہے ہیں. وہ جس چیز کو پروجیکٹ کر کے دکھا دیں, ہماری قوم اسی کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے. قوم کا عجیب حال ہے, ڈگ ڈگی کوئی بھی بجائے ناچنے والے ہم سب ہوتے ہیں. لہذا میڈیا نے جس چیز کو پروجیکٹ کیا, یہ کرکٹ فوبیا تھا یا کہہ لیجئے کرکٹ فیور تھا جو 40 دنوں سے چل رہا ہے. بہرحال میں نے تو رات کو دو نفل ادا کیے, شکر کے خدا, اللہ کا شکر ہے کہ ملک فائنل میں نہیں پہنچا. اس لیے کہ فائنل میں پہنچ کر اور ورلڈ کپ جیت جاتا تو, اگر آپ کو 2009 یاد ہو, مجھے یاد ہے اچھی طرح, جب پاکستان T20 جیتا ہے, رات 12:30 کا ٹائم تھا, جس طرح سڑکوں پر عیاشیاں ہو رہی, فائرنگ ہو رہی, ناچ گانا ہو رہا ہے, رات 3-4 بجے لوگ گھر پہنچے, ٹریفک جیم, ایک ایمبولینس اس میں پھنس گئی اور وہ جو مریض تھا وہ وہیں مر گیا. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال جو بھی ہوا, اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. عرض یہ کیا جا رہا تھا, قرآن حکیم کے جو حق ہے اس میں سے, اس حق کو ادا کرنے کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے یہ 24 گھنٹے ہی ہے جس میں سے وقت فارغ کرنا ہے. تو اب اگر ہماری دلچسپی ہوگی قرآن سے, ہمیں یقین ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہمیں اس سے محبت ہوگی, تو صرف وقت فارغ نہیں کریں گے بھائیو, اپنی پوری پوری زندگیاں اس کام میں لگانے کے لیے فارغ کر سکیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو چند چند لمحات زندگی کے ہیں ہمارے پاس، چند لمحات ہی آخرت سے متعلق اگر اس کو کمپیئر کریں، کوئی حیثیت نہیں دنیا کی زندگی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو، اس انگلی پہ جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آخرت کی زندگی ہے. مثال سے بات سمجھ گئے ہوں گے، کوئی کمپیریزن نہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کا. لہذا اگر آخرت مطمئن نگاہ بن جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت انسان کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، اور دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان کوئی حیثیت نہیں. الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن حکیم کی روزانہ تلاوت. اب آئیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رات کو ایک تہائی سے لے کر دو تہائی تک قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ مزمل آپ سب کے علم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. کیا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے مزمل، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رات کو. الا قلیلا، مراد یہ ہے کہ ساری رات میں سے کچھ وقت کم کر دیجئے. او زد علیہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر دیجئے یا پھر آدھی رات سے تھوڑا کم کر دیجئے، ایک تہائی کر دیجئے، یا اس میں اضافہ کریں. گویا ویریشن بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں اپنے آپ کو فارغ کیجئے اور کبھی زیادہ کر دیں، ایک تہائی سے دو تہائی تک چلا جائے، کبھی ایک تہائی سے تھوڑا کم کر لیجئے، لیکن کریں کیا رات کے وقت کھڑے ہو کر. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھیں. یہ نبوی سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. لہذا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق، اس میں ظاہر بات ہے ترتیل قرآن میں کیا بات آتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. لہذا قرآن حکیم کی ترتیل میں یہ بات واضح ہے کہ جو اس کا صحیح لہن ہے، صحیح جو اس کا انداز ہے، اس کو پڑھنے کی جو ہے کوشش کی جائے. بہرحال اس حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی حمدی تعالیٰ ہمارے یہ جو مدارس ہیں، ہمارے جو قاری حضرات ہیں ان کا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مشکل حالات میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنے پڑھانے کا فریضہ انجام دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقینی طور پر اجر و ثواب کا باعث بنیں گے. لیکن ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. ہم سب سے زیادہ تنخواہ یا ویجز دیتے ہیں اپنے قاریوں کو، وہی ٹیوٹر جو انگلش پڑھانے والا ہو. اے لیول میں پڑھتا ہے میرا بچہ، اتنی فیس دیتا ہوں، اور ٹیوٹر بھی رکھا ہوا میں نے ہر سبجیکٹ کے لیے، انگلش کا الگ ہے، ایڈ میتھس کا الگ، میتھس کا الگ، پانچ پانچ ہزار روپے پر سبجیکٹ ٹیوشن دے رہا ہوں. بڑے فخر سے بتاتے ہیں، بھائی اپنے اپنے بچے کو قرآن حکیم پڑھنا بھی سکھایا؟ ہاں وہ بھی پڑھاتا ہوں. قاری صاحب آتے ہیں، بھائی ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اب میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ کیا ہم کر رہے ہیں، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جو اپنی ساری ساری زندگیاں اس کام میں لگا رہے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان مدارس کا، ان قاریوں کا، جنہوں نے ہمیں بچپن سے الف با تا پڑھانا سکھایا. میں صرف تہذیب سے نعمت کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں گا. بچپن میں ہم مسجد میں جاتے تھے قرآن حکیم پڑھنے. ہمارا اسکول دوپہر کا تھا، فرسٹ شفٹ میں جاتے تھے، سردیوں کے دن تھے، ٹریک سوٹ میں چلے گئے مدرسے میں پڑھنے کے لیے. قاری صاحب نے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھا غور سے، اور پھر انہوں نے سبق دیا. اب سبق میں ایک لفظ ایسا ہے، آج تک اس قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ قاری صاحب یاد آ جاتے ہیں. وہ لفظ ہے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. وما ہوا بمزحزحہ، ہاں دو مرتبہ آیا اور ہاں ہے اس میں. قاری صاحب نے پڑھنے کے لیے کہا، مجھ سے پڑھا نہیں گیا. ایک مرتبہ پڑھایا، نہیں صحیح طرح سے نکلا، ہاں اور ہاں کا فرق نہیں نکل رہا تھا. دوسری مرتبہ پڑھایا، پھر نہیں نکلا. قاری صاحب کو غصہ تو پہلے ہی آیا ہوا تھا ہمارا لباس پر. بہرحال وہ جو بیت تھا ان کے پاس، وہ بیت بھی کبھی نہیں بھولوں گا. وہ بید انہوں نے اس ہاتھ پر مارا تھا اور کہا تھا پڑھو اسے، وما ہوا بمزاحزحہ من العذاب. تو بہرحال وہ قاری صاحب اس وقت تو بہت برے لگے جو انہوں نے مارا تھا، لیکن بحمدی تعالیٰ آج تک وہ قاری یاد ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے ہمیں مارا جو بھی کیا، لیکن بحمدی تعالیٰ قرآن حکیم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھانے کا قطع کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ہمیں نہیں پتا وہ اس وقت زندہ ہیں یہ کہاں ہیں، لیکن یہ وہ قرآن ہیں عرض کیا جا رہا تھا جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیاں لگائی ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں کو صحیح طور پر قرآن پڑھانے کی طرف متوجہ کیا. بہرحال اگر ہماری تجوید اچھی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی زیادہ فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ ابھی بھی مواقع ہیں ہم قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں. یہاں قاری صاحب ہمارے موجود ہیں، قاری یوسف صاحب یہاں الحمدللہ شام کے اوقات میں تجوید کی کلاس بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پڑھے لکھے بہت سارے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں، کسی بھی عمر کے حصے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے قرآن حکیم پڑھنے کی. تو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی اس کا پہلا حق ہے تاکہ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھا جا سکے. نمبر دو، قرآن حکیم کو یاد کرنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی اس کو حفظ کرنا. آج ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے وہ دوسری چیزوں کو یاد کر رہا ہے. آپ ایک نوجوان سے پوچھ لیجئے کہ کل مصباح نے کتنے ڈاٹس کھیلے، کتنی بالوں پر رن نہیں بنائے، وہ آپ کو فگر بتا دے گا. اسی طرح کتنی بالوں پر کتنے رن بنائے، کتنے سنگل تھے، کتنے ڈبل تھے، سب بتا دے گا نوجوان. لیکن اس نوجوان کو کنورٹ کرنا ہوگا قرآن حکیم کی طرف. قرآن حکیم میں کتنی آیات ہیں، قرآن حکیم میں کتنے رکوع ہیں، قرآن حکیم میں آیات فلاں موضوع سے متعلق کتنی آیات ہیں. یہ دلچسپی اگر ہماری قرآن حکیم سے متعلق ہو گئی تو ہمارا یہ ذہن قرآن سے کی طرف جائے گا. یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. ان کو جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں بڑی اسکرین پر، وہ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی کچھ سن رہے ہیں. ہمیں ان کو مثبت انداز میں دین کی طرف لانا ہوگا، اپنے ایجوکیشن سسٹم میں قرآن حکیم کو اس انداز میں جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا. بہرحال یہ تو دلچسپی ہے، اللہ پاک وہ جذبہ پیدا فرمائے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ کل پاکستانی قوم یونائٹڈ ہوئی ہوئی تھی، بے تحاشا پیسہ، وہ ٹی شرٹس جو 60 روپے کی یا 200 روپے کی بکتی تھی 1200 روپے کی خریدی جا رہی تھی. بہرحال بہت ساری مٹھائیاں خراب ہو گئی ہوں گی، لوگ خریدنے والے نہیں آئے، یہ سب کچھ ہوا. لیکن کہنے کا مطلب یہ پوزیٹو انداز میں بار بار عرض کر رہا ہوں، قوم کو جو کچھ دکھائیں گے ویسا ہی ریئیکشن آئے گا. لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ میڈیا کی پاور کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا جائے اور میڈیا کے ذریعے پوزیٹو چیزیں لوگوں کے سامنے لائی جائیں، تاکہ ہماری یہ قوم جس کے اندر بے تحاشا جذبہ ہے، نبی سے تعلق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بات آئی تھی کہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح قوم کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے بات آئے تو یہ پاکستانی قوم بن جاتے ہیں، ساری اختلافات بھول جاتے ہیں. ہمیں پوزیٹیولی ان کو دین کی طرف، قرآن کی طرف لانا ہوگا. بہرحال کچھ افسوسناک واقعات بھی ہیں جن میں سے چند میں نے عرض کر دیے. ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت صحیح طرح سے واضح نہیں ہو سکی، لیکن ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ اگر ان کو یہ کام کرنے سے روکا گیا، مسجد میں نماز ہو رہی ہے مغرب کی اور عشاء کی اور فائرنگ ہو رہی ہے، اور بعض علاقوں میں جب ان کو روکا گیا تو شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا. یہاں تک کہ ایک صاحب بتا رہے تھے، میں عرض کر رہا ہوں تحقیق نہیں کر سکا کیونکہ یہ بات آگے بیان کرنا مناسب نہیں ہوتی کہ بغیر تحقیق کے بعد بیان کر دی جائے، لیکن وہ صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ میرے نزدیک محترم ہیں، معتبر ہیں، اور ہر بات کی تحقیق ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتی. لیکن یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو بہت افسوسناک تھا کہ ایک مولوی صاحب نے لاؤڈ سپیکر پر لوگوں کو متوجہ کیا کہ خدا کے واسطے مغرب کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے آؤ، یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے، خدا کے لیے نہ کرو. تو رپورٹ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، فائرنگ کر کے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا. ایسے واقعات اگر ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا. بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں رب کائنات نے قرآن حکیم سے ہمارا دوسرا تعلق، اس کی روزانہ تلاوت، اس سے متعلق بات بیان فرمائی. اور اس حوالے سے میں نے عرض یہ کیا کہ پوزیٹیولی ہمیں اپنی قوم کو قرآن جیسی عظیم ترین نعمت کی طرف متوجہ کرنا ہوگا. یہ خطبات ہیں، ہمارا اسکول لیول ہے، اسی طرح گھر کا ماحول ہے، یہ بزرگ ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. اسکول میں جا کر ہم اپنے یہ اس طرح کے انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں قرآن کی باتوں سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. بہرحال روزانہ تلاوت، اب روزانہ تلاوت کے حوالے سے دوسری بات عرض کرتا چلوں، جیسے اس جسم کو روزانہ آرام کراتے ہیں، جیسے اس جسم کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کی غذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ دو چیزیں انسان میں بیک موجود ہیں، ایک اس کا ظاہری جسم ہے جس کو آرام کرانا ضروری ہے، غذا کھلانا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، ورنہ وہ سروائیو نہیں کرتا. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجود آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، اس کو سوار دوں، تو تب اس کے سامنے سجدہ کرنا. لہذا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ مسجود ملائک ہوئے، اس روح ربانی کی وجہ سے. وہ روح ربانی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ امانت ہے، امانت. اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری ہے، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، وہ شے ہمارے پاس امانت ہے، وہ ہے روح ربانی. لہذا روح کی غذا، ایمان کی جلا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، بحمد تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے. اس پر یقین ہو جائے کہ یہ میری روح کی غذا ہے، اس سے مجھے روحانی تازگی حاصل ہوتی ہے، روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت، اگر انسان اس کو نعمت ہدایت کو سمجھ لے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون، چین، سیٹسفیکشن، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، والذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو سکون، اطمینان اور چین، یہ صرف رب کائنات کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اور ذکر، قرآن حکیم اس کو الذکر کہتا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، ریمائنڈر کو، یاد دہانی کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بہرحال بحمد تعالیٰ آج ہم نے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کے حوالے سے دوسرا حق کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے، نماز میں تلاوت ہے، تہجد میں تلاوت ہے، اسی طرح انفرادی سطح پر تلاوت ہے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ایک نصاب بنا کر ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے، ہدایت کے نقطۂ نگاہ سے انشاءاللہ قرآن حکیم پڑھیں گے تو یہ ہمارے دلوں کی زمین کو بھی نرم کرے گا، ہمارے خیالات بھی درست کرے گا، ہمارے افکار بھی درست کرے گا. اور امید ہے جیسے میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس شخص کو جو جنت میں داخل ہو گیا، حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہو گیا، اس کو رب کائنات فرمائے گا جیسے تو دنیا میں ترتیل سے قرآن حکیم تلاوت کیا کرتا تھا، ایسے ہی آج جنت میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا جا اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے شدید ترین محبت عطا فرمائے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی جوانیوں کو قرآن کو سیکھنے، سکھانے، اس کے پیغام کو عام کرنے میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.